على رسوله
तैयार करता इल्मी कैफे घर एसी कॉलोनी में मिलने का पता नौ फमाले इल्मी कैफे घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा अब्दुल मुकाबिल मदनी मस्जिद पटेलपी एरिया कराची फोन नंबर 6375813।
करीम आला अलैहि व अस्हाबिह अजमाईन अम्मा बाद।
मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी मुआशरे में बुनियादी चीज को तवाज़ुन होता है। अदम तवाज़ुन का जब कोई मुआशरा शिकार होता है तो कोई चीज भी उनको चैन नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल नई गाड़ी हो लेकिन उसके टायरों में हवा का बैलेंस बराबर न हो, वो 1.5 करोड़ की हो 1.5 लाख की हो, मुसाफिर को परेशान करेगी। पुरानी गाड़ी हो उसका तवाज़ुन बैलेंस ठीक हो, आराम से उसमें बैठने वाला अपना सफर तय कर लेता है। इस तवाज़ुन का इस्तेलाही और इस्लामी नाम अदल है। अदल किसी भी मुआशरे का ऐसा जो इसके बगैर कोई भी फलाही काम और कोई भी मोहब्बत का पैगाम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। जिस मुआशरे में मजलूम को इंसाफ न मिले और जालिम को पूछने वाला कोई ना हो, वो मुआशरा अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। अगर कोई चीज अल्लाह की नजरों से गिरती है तो फिर दुनिया की चीजें उसको ऊंचा नहीं कर सकती। दो तरह के कानून हैं अल्लाह ताला के इंसानों के लिए, एक गैर मुस्लिम के लिए है, एक मुसलमान के लिए। गैर मुस्लिम के लिए आम कानून ये है, अगर हम या कुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून, हमने इनको मोहलत दी हुई है, मौत तक कोई पूछ पड़ताल नहीं है, इकट्ठा ही पकड़ा जाएगा। ये कानून गैर मुस्लिम के लिए है। इस किस्म की और काफी सारी आयात हैं जो हम जमा करें। दरनी वमन खलक्त वहीदा वजालत लहू मालम ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदत लहू तमहीदा और ज़रहुम यखूदू वयलअबू हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युअदून और ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमत वमहलहुम क़लीला। ये सारी जो आयात हैं ये अल्लाह ताला का कानून बताती हैं कि गैर मुस्लिम के लिए फौरी पकड़ कोई नहीं, ढील है ढील है। मुसलमान के लिए कानून दूसरा है, वो है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजऊन, हम इनकी पकड़ करेंगे दुनिया ही में लेकिन वो छोटी होगी बड़ी नहीं होगी। दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़ा अजाब नहीं होगा छोटा होगा। बड़ा अजाब क्या है? फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उन्हें बहुत बड़ा अजाब देने वाला है। वो क्या है? अन्नार अल कुबरा, उसी को कुरान दूसरी जगह बताता है, वो आग है बहुत बड़ी आग। तो वो है जहन्नम का अजाब जो मरने से शुरू होता है और फिर कभी खत्म न होगा। हमारे लिए जो अजाब की शक्लें हैं वो दुनिया के हालात का दरहम बरहम होना, जिंदगी का परेशान हो जाना और मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मुसीबतों का आकर टूटना, और उसके पीछे जो सबब होगा वो हमें ही नुकसान से बचाने के लिए होगा कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचाना चाहता है, बड़े अजाब से बचाना चाहता है। तो वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजऊन, हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा अजाब देंगे, बड़ा नहीं देंगे, ताकि तुम तौबा करके सिरात मुस्तकीम पर आ सको। जब इसलिए जब हमारी अदालतों में इंसाफ न मिलेगा और हमारे बाजारों में गाहक वो लुटते रहेंगे और दुकानदार झूठ के और तराजू के नापतोल के मुजरिम बनते रहेंगे और मालदार वो बुखल का इर्तिकाब करते रहेंगे और इज्जत और नामूस के सौदे होते रहेंगे, तो अल्लाह ताला का गैब निज़ाम 100% हमारे खिलाफ हो जाएगा। अब जहाँ हमें दुनियावी निज़ाम को संभालना है वहीं हमें अपने आप को मुआशरे को तौबा पे लाने की जरूरत पड़ेगी कि जब तक अल्लाह से तार नहीं जुड़ जाता उस वक्त तक कोई भी हमारी स्कीम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, यहाँ वही होता है जो तुम्हारा अल्लाह चाहता है। तो इन्नी इज़ा उतितु बारकतु वली सर बरकती नहाया, ये एक कानून حدیث سے, پہلے قرآن سے بتایا, اب حدیث سے بتا رہا ہوں کہ جب تم لوگ میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں, جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں, اور میری برکت کی کوئی حد نہیں. وَإِنِّي إِذَا غُصِيتُ غَضِبْتُ, جب تم میری نہیں مانتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ, تو جب تم نافرمانی کرتے جاتے ہو تو میری لعنت بھی سات سات پشتوں تک چلتی جاتی ہے, چلتی جاتی ہے, چلتی جاتی ہے. تو اب یہ ایک قانون میں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے بتا دیا, ایک حدیث پاک سے بتا دیا. تو اس میں جو بہت بڑا امر ہے وہ عدل ہے جو ٹوٹا پڑا ہے. اور عدل ایک ایسا طاقتور لفظ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ اسلام کو عام لفظوں میں سمجھاؤ, اسلام تو ایک دین ہے, ایک مذہب ہے, اس کے لاکھوں قسم کے جزیات ہیں, کلیات ہیں, تو ایک لفظ جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی آ سکتا ہے وہ عدل ہے. حالانکہ اسلام کی تعبیر کے لیے کئی الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن ہر لفظ کہیں نہ کہیں جا کر ادھورا ہو جاتا ہے. عدل ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن کی 6000 سے اوپر آیات ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کا ایک آیت میں ہم سے مفہوم پوچھنا چاہے کہ میں ایک آیت جاننا چاہتا ہوں جس میں آپ کا پورا پیغام موجود ہو, تو اس آیت کو اعدل آیت فی القرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عدل کو بتانے والی. وہ شروع ہوتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ آیت قرآن کی عادل آیت کہلاتی. عدل اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, اس کی ابتدا عدل سے ہوتی ہے, اور احسان کا حکم دیتا ہے, اور ذی القربیٰ کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے, تمہیں فحشا منکر اور بغاوت سے روکتا ہے. یہ عدل آیت فی القرآن کہلاتی ہے, قرآن کی سب سے عدل والی آیت ہے. پھر عدل اپنی ذات میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, سات قسم کے لوگ, اور اس دن سائے کی بڑی ضرورت ہوگی. یہ سورج اس وقت ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, بارش بھی ہو چکی ہے پھر بھی مسجد میں گھٹن کا احساس ہے, اور آپ کا علاقہ ویسے ہی ٹھنڈا ہے. میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے جہاں دسمبر میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے. تو 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہو کر یہ جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, آپ لوگ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھنڈک کے عادی, ہم گرمی کے عادی. تو یہ سورج ایک سیکنڈ میں جو آگ بناتا ہے وہ 50,00,000,000 ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اتنی انرجی سورج ایک سیکنڈ میں بناتا ہے. 14,00,000,000 ٹن ہیلیم گیس وہ 12,00,000,000 ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہر سیکنڈ میں 50,00,000,000 ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی اس میں سے نکلتی ہے, اور اس آگ کا صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے. اگر سورج کی آگ کے 20,00,000,000 حصے کیے جائیں, 20,00,000,000 تو صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے, باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے. اگر صرف ایک کے 2 ہو جائیں تو یہ سارے جہان میں آگ لگ جائے. یہ سورج اس دن ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, صرف ایک میل, 1760 گز کے فاصلے پر یہ سورج اس دن کھڑا ہوا ہوگا, اور نہ مولوی صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا, نہ وکیل صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا, نہ مولوی صاحب کے سر پہ پگڑی ہوگی, نہ وکیل صاحب کے سر پہ ٹوپی ہوگی, ننگے سر ننگے پاؤں اتنی آگ اور نیچے زمین چٹیل میدان کا انصفا لا ترا فیہا عوجا ولا انتا, اس میں نہ کوئی گڑھا, نہ نشیب, نہ فراز, نہ بلندی, نہ پستی, کوئی سکنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس دن جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی وہ بڑے نصیب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو بلائے گا وہ الامام العادل ہے, عادل حکمران کو سب سے پہلے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اب اس میں محدثین, مجاہدین, شہید, شہید کا کتنا بڑا مقام ہے, شہید کا خون اور شہید کی زندگی و مار مرنے کے بعد بھی اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں مردہ مت کہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلانے لگے گا تو عادل پہلے جا رہا ہے، کون سا حکمران؟ عادل حاکم، عادل قاضی، عادل جج، عادل افسر، جس کے ہاتھ عادل وکیل، عدل لے کر دینے والا وکیل، سودا نہ کرنے والا، ایمان کے سودے نہ کرنے والا، بلکہ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ پہ مار دیتا ہے لیکن کسی ظالم کے لیے وہ قلم نہیں اٹھاتا، دلائل نہیں پیش کرتا، اور اپنی حاجات کو دفن کر دیتا ہے، ضروریات کو دفن کر دیتا ہے، اور وہ جیتا بھی ہے مرتا بھی ہے لیکن وہ ظالم کے لیے اس کا قلم حرکت نہیں کرتا، اس کی اللہ قیمت دے گا، اس کی قیمت دے گا۔ اگر اس کی قیمت مجھے یہ مل گئی کہ مجھے عرش کا سایہ مل گیا تو میں نے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اگر چار دن مجھے اچھی روٹی نہیں ملی، میں اچھے اسکول میں میرے بچے نہیں پڑھ سکے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ 800 اسکولوں پہ پڑھنے والے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں۔ دیکھو آج کا مغرب کا دھکا ہے اور ہم مغرب سے متاثر ہیں، کیونکہ 100 سال اس نے ہم پر حکمرانی کی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ فاسد سے مفتوح قوم اسد لے لیتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس کا گلہ کریں تو بھی ایسا ہی ہوگا، نہ کریں تو بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہر مفتوح فاسد سے اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا اگر یہ صلہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اپنے ضمیر سے مطمئن کر دیا، ضمیر سے لڑنا کوئی آسان کام ہے، چہرے کی ساری رونق چھن جاتی، ان کی جنگ اپنے ضمیر سے شروع ہو جاتی، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کھوئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی گم ہو چکی، کوئی متاع یہ لوٹا چکے ہیں، اصل سرمایہ سے محروم لوگ ہیں۔ تو ایسے ہی وہ ہے نا ایک انگریزی کا محاورہ یاد ہے کہ سوئس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ میں 9ویں میں تھا تو انڈیکس کا ہمارے ٹیچر نے کہا، سعید صاحب سے ہمارے ٹیچر، جملہ بناؤ۔ تو اس وقت یہ جملہ میں نے بنایا تھا، بس یہ اچانک یاد آ گیا، چہرہ آئینہ ہوتا ہے، چہرہ آئینہ ہوتا ہے، باد ان ہوا کا صبر تو ام لم تصبر، وبكاء إن لم يجر دمعك أو جرى، أمر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وقفى بجسمك مخبرا۔ وہ متنبی ایک شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اپنی محبت کو کتنا ہی چھپا، یہ چھپ نہیں سکتی، تو اف بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو فریاد بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو آنکھوں کو بھی کہہ دے گا کہ مت بہو مت بہو ٹھیک ہے، لیکن چہرے کا رنگ کیسے بدلے گا، چہرے کی اداسیاں کہاں سے بدلے گا، تو تیرا چہرہ بتا دے گا کہ کچھ ہو گیا کچھ کھو گیا۔ جو عدل کا ساتھی بن گیا اس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ 50,000 سال کی بھوک سے سب سے پہلے بچ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا آپ لوگوں میں سے ہوگا، ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر۔ ایک دن، 60 برس ہم تو مسجد کے لوگ ہیں، ہم نے 60 برس مسجد میں گزارے، آپ نے ایک دن عدل کا ساتھی بن کے گزارا، تو 60 برس کوئی مسجد میں گزارے نہیں سکتا، باہر نہیں جائے گا، سفر پہ نہیں جائے گا، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں۔ یہ عدل اللہ کے ہاں ایسی محبوب چیز ہے، ایسا پسندیدہ عمل ہے، ساری دین کے تمام شعبوں پر اس کو فائق کر دیا۔ سب سے پہلے امام عادل کو بلایا جا رہا ہے تشریف لائی، اس کے بعد ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، دوسرا نمبر اس کا ہے، پہلا نمبر ان کا ہے، دوسرا اس کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں، وہاں بھی پہلا آدمی عدل والا ہی ہے، جو عدل کرے گا وہی اس مقام پہ جا سکتا ہے، کوئی اور آدمی اس مقام کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، جب عدل مٹ جاتا ہے تو اللہ کی نظروں سے بھی لوگ گر جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی ہار جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پیسے تو سب کچھ سمجھ لیا گیا اور ہمارے دانشوروں نے سارا زور اسی پہ لگا دیا, معیشت معیشت معیشت, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ بات بے شک بغیر کسی نزاع کے ہے کہ معیشت ہماری ضرورت, فقر سے پناہ مانگی گئی ہے اور معیشت ہماری ضرورت ہے اور ہمیں کہا گیا مانگو اللہ سے خوشادگی, لیکن ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے, معیشت نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مال کی فراوانی سے تو ہمیں ڈرایا, تو مجھے ڈر لگ رہا ہے جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ریڑھ کی ہڈی سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان اس کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں نہیں, ریڑھ کی ہڈی کو توڑ تو تھوڑا ہی. آپ نے کہا مل فخر افشا علیک, مجھے تمہارے فخر کا کوئی ڈر نہیں, لیکن افشا مجھے ڈر ہے اس دن کا, ان فبست علیکم الدنیا کما بستت علی من کان قبلکم, کہ تم دنیا کے پیچھے جب دوڑو گے پہلوں کی طرح تو پھر اپنے کھولے گی منہ کو اور پھیلائے گی تھن کو, تو پھر یہ تمہیں بھی ایسی ڈس جائے گی جیسے اس نے پہلوں کو ڈسا, کہ تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلے ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے, گزارے کا کر دے. کوئی اپنی اولاد کے لیے تنگی نہیں مانگتا, ہمیں خود روکا کہ مت مانگو, اپنی اولاد کے لیے تنگ دستی کو مانگا کہ کوئی یہ تانا نہ دے قیامت کے دن کے اپنی اولاد کے مزے کروائے ہمیں دکھوں میں ڈالا. اگر دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے, دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے, ایک ظلم ایک بے حیائی, ان دو گناہوں کی مدت بڑی مختصر ہے دھرتی پر, جب بھی یہ پھیلے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی. ظلم و ستم ایک ایسی بلا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں. اندھیرے میں نظر نہیں آتا نا, کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے, ایسی جس کے دل پر اندھیرا آ جاتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اوروں کا حق مار رہا ہوں, اوروں کے حقوق تلف کر رہا ہوں, اوروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة, ظلم سے بچو قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھائے جاؤ گے, روشنی ہوگی کوئی, چاروں طرف گپ اندھیرا اس پر چھا جائے گا. جو ظلم کرتا ہوا مر گیا ظالم کا ساتھی بن کے مر گیا, ظالم کی پشت پناہی کرتا ہوا مر گیا, ظالم کی حمایت میں مر گیا. حضرت ہمارے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے مظلومانہ قتل پر اگر ساری دنیا متفق ہو جائے, ایک آدمی ادھر پانچ ارب ہیں تو پانچ ارب اس کو مارنے والے تو نہیں ہو سکتے, مارنے والے تو ایک ہی ہوگا, دو دس ہزار سو لاکھ کروڑ ایک ایک تھپڑ مارا, لیکن سب نے کہا مار دو مار دو مار دو, تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پانچ ارب کو جہنم میں ڈال دے. تو آپ کیا سارے سرحد میں کیا تو ہر طرف قتل کتنا آسان ہو گیا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیسے قتل کر دیتے. اور دو انسان ہیں جو شدید ترین عذاب میں پکڑے جائیں گے جہنم میں, ایک سود کھانے والا ایک قاتل. سب سے خوفناک عذاب ہے سود کھانے والے کا اور قتل کرنے والے کا. اہل ایمان میں سے جہنم کے ساتھ اس ہیں, سب سے اوپر جہنم ہے, پھر فتمہ ہے, پھر لوا ہے, پھر شعیر ہے, پھر سفر ہے, پھر جحیم ہے, پھر حاویہ ہے. ایسے اوپر سے جہنم اوپر سے نیچے آتی, جنت نیچے سے اوپر جاتی ہے. جہنم کا سب سے اوپر والا درجہ سب سے حسین ہے اور جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ سب سے خوفناک اور سنگین ہے, وہ منافقین کے لیے ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم ہوگی. اس کے اوپر جحیم ہے جو مکہ کے عرب کے مشرقین کے لیے جس میں ابو جہل ہوگا. تو اس طرح جہنم اہل ایمان کے لیے, خطمہ عیسائیوں کے لیے ہے, لگا یہود کے لیے ہے, شعیر مجوس کے لیے ہے, سفر صابعین کے لیے ہے, جہیم مشرقین کے لیے, حاویہ منافقین کے لیے. یہ چھ تو سینٹرل جیل ہیں, ان کے خلاف جب وہاں کاروائی ہوگی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اب یہ کوئی اس کی مدت نہیں کتنے سال قید, جہنم میں جانے والے حوالات ہی ہیں کہ کوئی ایک دن کے لیے جہنم میں جائے گا, کوئی ایک سال کے لیے, کوئی کتنی مدت کے لیے, کوئی کتنی مدت کے لیے, اللہ ہی جانتا ہے کون کتنی مدت اس میں گزارے گا. جہنم میں جانے والے اہل ایمان ہیں, جس میں پہلا قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا, اور آخری جوہینہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ میری امت میں سے ہوگا, اس کا نام جوہینہ ہوگا, اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا. اور میں گویا کہ آج بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب وہ جہنم سے گھسٹتا ہوا سب سے آخر میں نکالا جائے گا. تو اس جہنم میں سب سے خوفناک پکڑ دو انسانوں کی ہوگی اہل ایمان میں سے, ایک جس نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا اور ایک جو سود کھاتا ہوا مر گیا. توبہ پر تو اللہ کفر معاف کر دیتا ہے, شرک معاف کر دیتا ہے, یہ تو کفر اور شرک سے چھوٹے جرم ہیں. توبہ تو ہر چیز کو دھو دیتی ہے, لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی, ظالم یا ظالم کا ساتھی بنا, یا ظالم کی تائید کی, یا ظالم کی ہاں میں ہاں ملائی, یا ظالم کا ساتھ دیا, ختم. تو اس وقت ہمارا عدل درہم برہم ہے, اور جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے انہیں یہ تو پانی کی بارش ہو, اللہ کی قسم ان پر سونے کی بارش بھی ہو, تو بھی ان کی زندگیوں میں ہریالی نہیں آ سکتی اور ان کے گھروں میں خوشحالی نہیں آ سکتی. اس لیے کہ مظلوم کی آہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے, اور مظلوم کی آنکھ کا آنسو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ آگ ہوتی ہے جو ساری دنیا کے گلستانوں کو آگ لگا دیتی, اور ان کے سینے میں بم اور دم توڑنے والی جو فریادیں ہیں وہ ایٹم بم ہوتے ہیں کہ ہائیڈروجن بم بھی وہ تباہی نہیں لا سکتے, جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی آہیں اور فریادیں تباہی لے کر آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, پہلے فرشتے پیدا کیے پھر بعد میں, تو فرشتوں نے پہلا سوال اللہ سے یہ کیا, یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے. تو مظلوم چاہے کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے, اور ظالم چاہے ایمان والا بھی ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چل جائے. تو آپ بھائی ہمارے لیے سب کچھ ہو, سب کچھ ہو, اگر ہماری عدالت کا وکیل مجرم کو پناہ نہ دے, عدالت کے قاضی کا قلم فروخت نہ ہو, تو 75% حالات ویسے ٹھیک ہو جائیں, توازن قائم ہو جائے. ونبع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہ کیا دن ہوگا جب میں تمہارے رائی رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی تمہارے سامنے کروں گا, اور میرا ترازو تمہارے ترازو کی طرح نہیں ہوگا کہ مجرم کو چھوڑ دے محرم کو پکڑ لے, ایک نقطے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا اس کو پکڑ لیا, وہ سویا نہیں, وہ غافل نہیں, تھکا ہوا نہیں, کمزور نہیں ہوا, طاقتور ہے, بیدار ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, ما کان ربک نسیا نہ بھولتا ہے, لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, نہ کوئی رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا لا تقل للخائنین خصیما, سورہ نساء کا 5 رکوع ہے, اب سب وکیلوں کو وہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ دیکھو میرے نبی مجرم کی وکالت نہ کرنا, مجرم کے وکیل نہ بننا, لا تقل للخائنین خصیما, مجرم کے وکیل بن کے نہ آنا. یہ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے, تو باقیوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکلی؟ لا تقل للخائنین واستغفر اللہ. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, ایک قبیرہ کا ایک منافق تھا, اس نے ایک یہودی کی جرا چرا لی, اس نے لگا ہوا تھا آتا, اس کو لاتا 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 ایک انصاری صحابی کے گھر تک پہنچا دیا, پھر وہاں سے اس کو جا کر اپنے گھر میں جا کے اس نے دبا دیا. تو صبح جب انہوں نے پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ چلے گئے انصاری صحابی کے گھر, پھر وہاں سے چلے گئے اس کے گھر, تو سب نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ تو نہیں چرائی, ان کا میں نے تو نہیں چرائی, مجھے تو اس نے دی ہے, وہ انصاری صحابی کا نام لے لیا. اب یہ عبداللہ بن عبی اور انصار کا بڑا قبیلہ تھا, وہ سارے کے سارے جو تھے نا وہ آ گئے اس کی موافقت میں, وہ جو منافق تھا کہ یار سورہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے, ہم سارے سچے ہیں, یہ غلط کہہ رہا ہے. تو طبعی طور پر ہر انسان کو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنوں کی حمایت کی جائے. تو آپ کے دل میں خیال ہے وہ یہودی ہے, اور منافقین پر آپ پردہ ڈالتے تھے, کبھی ظاہر نہیں فرماتے تھے, پتہ آپ کو سب کا تھا یہ سب منافق ہیں, لیکن آپ نے مرتے دم تک ان کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا, کبھی بھی ان کے نام بھی ظاہر نہ فرمائے. تو آپ کا ذرا خیال ہوا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, تو مجھے بھی ان کی حمایت کرنی چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اتارا, لا تقل للخائنین خصیما واستغفر اللہ, استغفار کرو. کس پر؟ وہ جو ہلکا سا خیال آیا تھا اس پر بھی آپ استغفار فرمائیں. یہ مناسب جھوٹا ہے, یہودی سچا ہے. تو آپ سب بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں, بہت بڑی دولت ہیں, اور بہت اہم عضو ہیں اس معاشرے کا. اگر عدل پر, اگرچہ انسانی قانون عدل دینے میں لولا لنگڑائی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکے, انسانی عقل کوتا ہے. اس لیے اللہ نے قانون کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ انسان چونکہ فطری طور پر ظالم ہے, انہ کان ظلوما جہولا, تو جب یہ کوئی بھی قانون بنائے گا تو اس میں ظلم کا عنصر داخل ہوگا. یہ جاہل ہے, جب کوئی بھی یہ قانون بنائے گا اس میں جہالت کا دخل ہوگا. پھر یہ کان الانسان عجولا, یہ جلد باز ہے, کہ جو بھی قانون بنائے گا اس میں جلد بازی کا عنصر شامل ہوگا. کان الانسان اکثر شیئن جدلا, یہ غصے والا ہے, جھگڑالو ہے, یہ جو بھی قانون بنائے گا نا اس سے جھگڑے زیادہ تو ہوں گے, کم نہ ہوں گے, پھٹیں گے نہیں, بڑھتے چل جائیں گے. تو یہ انسانی ایسی کمزوریاں ہیں جو اس کی فطرت میں شامل ہیں, اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ یہ ہے تنزیل, یہ آ رہا ہے تنزیل, یہ آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے, آسمان کو اٹھایا ہے. وہ کون ہے؟ الرحمن, وہ رحمان ہے. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى, وہ عرش پر ہے. اس کی شہنشاہی کا کوئی حدود عربہ ہے؟ من له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, اس کی سلطنت نو محدود ہے, آسمانوں پر بھی ہے, زمینوں پر بھی ہے, خلا پر بھی ہے, فضا پر بھی ہے, تحت الثرى پر بھی ہے, بحر بر پر بھی ہے, شرق و غرب پر بھی ہے, شمال و جنوب پر بھی ہے. کہیں تنہا وحدہ لا شریک, وہ اکیلا ہے. اتنی ساری سلطنت کا مالک بن کے سب کی کیسے سنے گا؟ تو ان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى, سننے کا حال سن لو تو تم زور سے بولو پھر بھی سنتا ہے, آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہے, ہونٹ سیلو, دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرو پھر بھی وہ تمہاری سنتا ہے. اخفا, اخفا کہتے ہیں دل میں باتیں کرنا, تمہاری دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے. کون ہے بھائی؟ اب تعارف تو کراؤ. اللہ, وہ اللہ ہے, اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. لا الہ الا ہو, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے نہیں. لہ الاسماء الحسنا, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک, نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا, نہ ذات میں کوئی اس جیسا. جو اتنی صفات رکھتا ہو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمہیں کوئی قانون دے سکے اور تمہیں کوئی طریقہ زندگی بتا سکے. جن کو یہ چیز حاصل نہیں ہے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی قانون بنا سکے. ہماری بدقسمتی ہے, قرآن جیسا سرمایہ ہمارے پاس ہے اور ہم غیروں کی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے لیے نجات کی راہیں تلاش کرتے ہیں. پڑی پارسی بیچے تیل, یہ دیکھو ایک پنساری کے پاس یہ تیل بیچنے والا اور گڑ بیچنے والا اور مسالے بیچنے والے کے پاس وہ پڑا ہوا تھا. تو ایک جوہری کا گزر ہوا, اس کی نظر پڑتا تو پارس, یہ پتھر کتنے میں؟ تو مفتی لے گیا, میرے تو کسی کام کا نہیں. تو اس نے پتھر اٹھایا اور کہا, پڑی پارسی بیچے تیل, یہ دیکھو قسمت کے کھیل. گھر میں پارس ہے اور بیچ رہا ہے, تیلی بن کے تیل بیچ رہا ہے. جس امت کو قرآن ملا ہو پھر وہ برطانیہ کے قوانین میں پناہ تلاش کریں تو ان کی عقلوں پہ رویا ہی جا سکتا ہے, اور کیا کیا جا سکتا. آنسو آنسو بھی, خون کے آنسو بھی روئیں تو وہ اس نوحے اور اس درد اور غم کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ قرآن جیسی دولت کو چھوڑ کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے محبوب کے سچے فرامین اور قواعد اور قوانین کو چھوڑ کر اپنوں سے بھی ان پڑھ ہم سے بھی تھوڑا جانتے ہیں. میرے نبی نے کہا, لا تستضیعوا بنار المشرکین, کبھی مشرک کی آگ سے گھر روشن مت کرو. حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کبھی ان کو مشیر مت بناؤ، کبھی ان کے مشوروں پر اپنی زندگی کی بنیادوں کو مت اٹھاؤ کہ وہ آخرت کو نہیں جانتے، تمہیں برباد کر دیں گے، وہ صرف دنیا جانتے ہیں آخرت نہیں جانتے۔ تو آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں، کوشش کہ مجرم کے لیے دلائل نہ دیا کریں، رزق اللہ پر ہے، وہ صرف وکالت سے نہیں پالتا، اس کے انداز دینے کے بے شمار ہیں، بھرے ہوئے خزانے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا اللہ اس کو کافی ہو جاتا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ کے دربار میں بڑے معزز اور محترم شمار کیجیے۔ اس امت نے عدل کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ ساری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ پہلے دور کی تو بات ہی کچھ اور ہے، پانچویں صدی کا بادشاہ ہے منظر، چوتھی صدی اسپین، جہاں بنو امیہ کی ایک شاخ نے آ کر حکومت قائم کر لی تھی، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ایک یہودی کو، ولی عہد تھا، ایک لوٹا بیٹا تھا، تو عدالت میں کیس گیا تو خاندان والوں نے پیسے پر ان کو راضی کر لیا، تو شریعت کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہو گیا، وہ رسا نے لے لیا معاوضہ، حق معاف کر لیا، صحیح فیصلہ ہے، کوئی ظاہری اس میں قواہت نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے لے لیا معاوضہ، حق معاف کر لیا، صحیح فیصلہ ہے، کوئی ظاہری اس میں قواہت نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے بادشاہ تک پہنچائے جاتے تھے، یہ فیصلہ ہوا، تو اس نے دربار عام کا حکم دیا کہ کل دربار عام کیا جائے۔ دربار عام کا مطلب تھا کہ رائے بھی اکٹھی ہو، حاکم بھی اکٹھے ہوں، سارے اکٹھے کیے گئے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا، لوگوں میں یہ برا طریقہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے نشے میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر جان چھڑا لے۔ میں اس فیصلے کو کینسل کرتا ہوں اور قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں۔ کس کے حق میں بحال کر رہا؟ ولی العہد، اور ایک ہی بیٹا۔ تو تخت سے نیچے اترا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا، پر میں تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑاتی۔ اور صحیح ہوا جو اس نے کہا تھا کہ تیرے بغیر میں بھی نہ رہ سکوں گا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، ساری رات بس ایسے بیٹھا رہتا تھا، جاگتا رہتا تھا، دو ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن میں آج اس کا قصہ سوابی کے ایک وکیلوں کو سنا رہا ہوں کہ ہزار برس کے فاصلوں نے اس کو مٹنے نہیں دیا، کتنے بادشاہ بدبخت آئے اور مر گئے، دنیا نے بھلا دیا، زمین نے ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا، تاریخ نے انہیں اپنے صفحات سے نکال دیا، لیکن منظر آج بھی زندہ ہے۔ کوئی بڑا بادشاہ نے، اسپین تو چھوٹا سی حکومت تھی، لیکن وہ آج بھی ہزار برس کے بعد بھی اپنے تذکروں کے ساتھ زندہ ہے کہ وہ ایک امر پر وہ کر گیا جو اللہ کو محبوب اور پسند تھا۔ یہ عدل اسپین کا قاضی، اسپین کے قاضی، شام کا وقت ہے، ایک شخص نے آ کر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک یہودی لڑکا کھڑا ہوتا ہے، عیسائی لڑکا، قاضی مجھے پناہ چاہیے۔ انہوں نے کہا، انک آمن، بیٹا تجھے پناہ ہے، آ جا۔ اس کو اندر آ کر بٹھایا، کچھ دیر گزری تو لوگوں نے دروازے پہ شور ہوا، دروازہ کھلوایا تو جوان بیٹے کی لاش اندر آئی۔ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کل اس کو ایک نوجوان عیسائی نے قتل کیا ہے، اور وہ بھاگا ہے، ادھر ہی کہیں غائب ہو گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ تو فرمایا، ٹھیک ہے، تلاش کرو اور تجیب و تقسیم کا بندوبست کیا جائے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب اس کی تلاش بھی ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی. تو باہر نکلا تو کہنے لگے بیٹا تجھے پتا ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی؟ کہنے لگے نہیں, کہ جس کے چراغ کو بجھایا ہے اسی کے گھر میں پناہ لی ہے. تم نے میرا ہی بیٹا قتل کیا ہے لیکن میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں. اور مسلمان جب کسی کو کہتا ہے کہ پناہ, پھر اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. یہ پیسے ہیں, یہ کھانا ہے. ایک ہاتھ میں توشا دان, اس میں کھانا, ایک تھیلی اس میں پیسے. کہ یہاں سے نکل جا, کہیں اور تو پکڑا گیا تو میں ذمہ دار نہیں, میری طرف سے تو آزاد ہے, نکل جا. یہ نمونے اس امت میں قائم کیے. ان صفات پر ہزار برس ایک تہذیب پنپتی رہی, پھلتی رہی, پھولتی رہی, بڑھتی رہی اور ہدایت کا سامان بنتی رہی. عرب کے ریگ غاروں سے جو چشمہ ابلا تھا, صدر اعظم تک اس کے اثرات اللہ نے پہنچائے. اس کے پیچھے طاقت نہیں تھی, اس کے پیچھے یہ صفات تھی. پھر عمر بن عبدالعزیز تین در اعظم پر حکمران ہوئے. بنو امیہ نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر تخت بچھایا. حجاج بن یوسف نے 1,25,000 آدمی ذبح کر دی. اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز آ کے بیٹھے ہیں جس پر سلیمان بیٹھا, ولید بیٹھا, عبد الملک بن مروان بیٹھا, مروان بن حکم بیٹھا. قتل و غارت کے ساتھ بھرا ہوا ہے سارا یہ دور حکومت اور اقتدار کی قلم میں. عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر آ کر بیٹھے اور 2.25 سال حکومت, 2 سال 2 ماہ مشرف نے حکومت کی ہے. اور 2 سال 2 ماہ میں 3 براعظم میں زکات لینے والا کوئی باقی نہ بچا. اور اپنی ذات سے ایسا عدل کیا ہے, عید کے موقع پر بچوں نے کپڑے مانگے ماں سے. فاطمہ بنت عبد الملک دنیا کی تاریخ میں سب سے منفرد خاتون ہے دنیاوی لحاظ سے. اس وقت دنیاوی اسٹیٹس کی خاتون ایسی آج تک کوئی نہیں پیدا ہوئی. دادا بھی بادشاہ, باپ بھی بادشاہ, خامن بھی بادشاہ, چاروں بھائی بادشاہ, 7 نسبتوں سے یہ خاتون شہزادی تھی. جب یہ گورنر تھے تو 7 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا, صرف کپڑے 7 اونٹ. اور جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو یہ حالت ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں اور ماں خان سے کہہ رہی ہے کہ باپ سے کہہ رہی ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس پیسے کوئی نہیں, بچوں کو کپڑے کے دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں. تو دونوں مین بیوی بیٹھے ہیں کہ بچوں کو کپڑے بھی چاہیے اور پیسے بھی کوئی نہیں, اور بیت المال میں نے کہا زکات لینے والا کوئی باقی نہ بچا, اتنا بھر گیا. تو بیوی نے کہا آپ ایسا کریں, آپ پچھلے میں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں تو اس سے میں کپڑے سی لوں گی, اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر لوں گی, اس سے میں روٹی کا خرچہ چلا لوں گی, آپ مجھے اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے دیں. یہ ہو سکتا تو میں باہر تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا, اس کا نام مزاحم تھا, اپنا ہی غلام تھا, چادری ہمیں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے, ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے. تو اس نے کہا آپ مجھے 1 ماہ زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دیں, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو اٹھ کے گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. ہمارے قدم کب بہکتے ہیں, بچوں کی فیس دینی ہے, ٹیلی فون کا بل دینا ہے, اور فلاں بل دینا ہے, اور گاڑی خریدنی, اور ماڈل بدلنا ہے, اور اس کے ساتھ ٹکر لینی, اس کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. تب کیا کرنا ہے, ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کرو, ادھر سے بھی اکٹھا کرو, جہاں سے آتے آنے دو. یہ لوگ قیامت کے دن ہمیں پکڑوا دیں گے کہ جنہوں نے حکم پہ سودا نہ کیا, جان کے سودے کر. جب عید ملنے کے لیے سارے خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے, تو حضرت عمر نے بچوں سے کہا تمہیں خیال تو آتا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پر بڑی جاتی کی اور ہمیں کپڑے نہیں لے کر دی. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک, وہ کہنے گئے نہیں امیر المومنین, آج ہم بڑے خوش ہیں, ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی, صبر کیا ہے. اس کا صلہ یہ ملا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا کو بلا کر فرمایا, جس نے سلیمان سے کہا تھا کہ ساری زندگی تم نے ظلم کی, جاتے جاتے کچھ تو نیکی کر گیا, عمر کو خلیفہ بنا دے. اس کو بلا کے فرمایا کہ میں مرنے والا ہوں, میں نے چار آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, تین خلفاء کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, عبد الملک, سبا چچا, ولید, سلیمان, تینوں کو قبر میں جب اتار کر میں نے ان کے کفن کی گرا کو کھولا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے. حالانکہ ہم تو میت کا چہرہ فکس کرتے ہیں, لیکن ان کے تینوں کے چہرے یوں ہو گئے تھے اور ان کا رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں, دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا تھا میں آج بھی ان کے لیے آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ زنا نہیں کرتے تھے, یہ شراب نہیں پیتے تھے, یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے, نماز نہیں چھوڑتے تھے, تہجد گزار تھے. ولید بن عبد الملک 10 ستارے تہجد میں پڑا کرتا تھا. یہ صرف ظالم تھے, ظالم. انہوں نے خون بہایا اقتدار کی خاطر پانی پیتا, یہ اس کی پاداش میں پکڑے. ورنہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا, اگر قرآن نے نہ کہا ہوتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم مردوں سے شہوت پوری کرتی تھی تو میں کبھی مانتا ہی نہ کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. اس عزت اور اس معاملے میں اتنی صاف ذہنیت, لیکن تلوار صفاق تھی, ناحق خون نے ان کو پکڑوایا. عمر نے آ کر اسی کی اصلاح فرمائی. تو جب ان کی نیت کو قبر کے قریب کیا گیا تو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک پرچہ ہوا کے ساتھ لہراتا ہوا آ کر عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. تو انہوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی. وہ پرچہ ان کے کفن میں ساتھ رکھا گیا تو رجا بن حیوہ ان کی قبر میں اترے اور ان کے کفن کی ہیرا کو کھولا. فرمایا جب میں نے اندر دیکھا کہ انہ سلفۃ قمر, مجھے یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند کسی نے اتار کے قبر میں رکھ دیا. اس زمانے میں ایک نوجوان, ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا, میں اسی آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک نوجوان شہید ہوا اللہ کے راستے میں. وہ اپنے باپ کو ہر جمعہ خواب میں ملتا تھا, ہر جمعہ, ایک جمعہ نہیں ملا, اس سے اگلے جمعہ ملاقات ہوئی. تو باپ نے پوچھا تو پچھلے جمعہ کہاں تھا, کہ پچھلے جمعہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا, اللہ نے تمام شہداء انبیاء کو حکم دیا تھا اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے. یہ مسند کتاب میں لکھا, اس سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو عدل والوں کے ساتھ اللہ یوں کیا کرتا ہے اور ظالم کے ساتھ وہ ہوتا ہے. ان کی نمازوں نے, ان کی تہجد نے, حج کرتے تھے, حج پر حج کرتے تھے, لیکن ظالم تھے. ظلم اللہ کے ہاں کوئی گنجائش کوئی نہیں. تو رزق اللہ پر چھوڑیں, مجرم کے لیے کبھی قلم نہ چلے, اس کے لیے کبھی دلائل انہیں دیے جائیں تو اللہ آپ کا ساتھی ہو سکتا. اللہ آپ کے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کر لی. اب یہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون, سارے صحابہ جمع ہو گئے, ان کا ہاتھ کٹا تو بڑی بےزتی ہوتی, اس کو تو روکنا چاہیے. اور کیسے روکیں, اللہ کے نبی سے بات کرنی چاہیے. کہ کون بات کرے, کہ اسامہ بات کرے جن سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جن بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں کٹھا کر, تو سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے. تو آپ نے ساتھ فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی سردار گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, کوئی غریب کرتا تھا تو اس کو پکڑ کے سزا دیتے تھے. وعین اللہ, اور مجھے میرے اللہ کی قسم, یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے, یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. بڑے دکھ کی بات ہے, جس دیش کی عدالت انصاف نہ دے سکے اس دیش کا باقی رہنا ہی حیرت کی بات. اور
انصاف ملے اور ایک نسل ختم ہو جائے, انصاف ملے اور دعوے کرنے والے قبروں میں چلے جائیں, تو پھر اگلی نسل کو انصاف مل رہا ہو تو یہ کیا انصاف ہے اور یہ کیا عدالت ہے؟ تو پورے معاشرے میں ظلم ہے, قتل ایک کرتا ہے دس کے نام لکھاتے ہیں, ادھر بھی ظلم کی انتہا ہے, چوری کوئی کرتا ہے نام کسی کا لکھا دیتے. ہم عدالتوں ہم جیلوں میں جاتے ہیں نا, بیان کرتے رہتے پنجاب میں, تو آپ تو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کتنے جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں جو چل رہتے ہیں, یعنی اس کو ہے ہی کچھ نہیں, وہ آ کر خود کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے یوں کرنا ہے, تو وہ پچھلے دن پھانسی ہوئی ہے اس میں چار آدمی بالکل بے گناہ تھے, تو ہم آخر وقت تک زور لگاتے رہے کوئی معافی ہو جائے, وہ جو مدعی تھا وہ بھی عمر قید میں آیا پڑا تھا جیل میں, بولا کہ لوگ قتل غارت کا, تو آخری دفعہ ہم گئے بھائی تو کم از کم جو اس میں شامل نہیں ان کو تو نکال دو. 11 سال کا بچہ تھا جب اس پر 302 ہوا, 16 برس کے بعد وہ پھانسی لگے, تو 27 سال کا 11 سال کا بچہ 302. میں سر سب بات سن کے رہتا ہوں, تو وہ مانی نہیں, رمضان کے بعد ان کو پھانسی ہوئی, کٹھی 6 پھانسی ہوئی تھی, تو رمضان سے پہلے ہم گئے تھے اس کے پاس کہ بھائی تم مہربانی کر دے کم از کم اتنا تو کر دو کہ جو اس میں تھے دو اس میں قاتل بھی تھے, سر ایسے انہوں نے ٹھوک لیے, وہ جو زد ان کو یہ یاد نہیں کہ ایک دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے اور اللہ مظلوم کا ساتھی بن جائے گا چاہے پکا کافر ہی کرنا, مظلوم کی آنکھیں ہلا دیتی, ایسے تو نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہو؟ کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی, جہاں انسان بھوکے مر رہے ہوں. تو آپ ہمارے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں, حکومتیں وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے, ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے, آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہیں, لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں, حقوق کا یہ معاملہ, حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے, بڑا خوفناک ہے, اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت رعایت کرنے والا ہے. تو ایک آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو, آپ ظالم کے لیے پشت پناہ نہ بنیں, کبھی ہرے نہیں ہوتے ظلم کا ساتھ دینے والے, کبھی برباد نہیں ہوتے ظلم سہنے والے, اللہ ان کو ہرا کر دیتا ہے ان کو برباد کر دیتا, دنیا کی تاریخ بھری پڑی. یہ جو ہے نا حضرت حسین کی شہادت, اس میں اہل عدل کے لیے بڑا سبق ہے, ساری امت کے لیے بڑا سبق ہے, لیکن اہل عدل کے لیے بڑا سبق ہے. صرف ہاں کرنی تھی, ہاں اس ہاں میں یہ ایک سکن تھا کہ یہ شخص ظالم ہے, اگر میں اس کی خلافت کو مانوں تو میں بھی ظالم کا ساتھی, بس. حالانکہ جس سطح پر وہ تھے ان کے لیے جائز تھا, جان بچانا فرض ہے, اور اپنی ذات کے ساتھ اولاد معصوم چھوٹے چھوٹے بچے, تو ایسی حالت میں تو کلمہ کفر بھی جائز ہے, اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اللہ تعالیٰ گنجائش دے رہا ہے چلو کہہ دو دل میں مطمئن رہو توبہ کر لو, لیکن یہ بول بھی کہنا گوارا نہیں کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا, وہ 16 آل رسول میں سے 16 جوان شہید تھے, 16 جن میں سے ایک ایک کے خون کا قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ مقدس ہے. ایک بولی تو بولنا ہے, کیا اس میں زور لگتا تھا؟ نہیں یہ میں نہیں بولوں گا, کرو جو کرنا ہے, ستمگر ادھر آ ہونا رازمائیں, تو تیر آزمائیں ہم جدھر آزمائیں, کرو، انہوں نے کر دیا، انہوں نے سہ لیا اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دروازہ بند کر دیا. بچوں کے لیے کرتا ہوں، خود تو نہیں کرتا، کہاں سے کروں بچوں کے لیے، پھر کہاں سے کروں، نہ کروں کہاں سے کروں، بند ہے یہ دروازہ. ہم بکے ہوئے ہیں اللہ کے نام پر، ہماری کوئی ہستی حیثیت نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے وہ کر گزرنا میرے ذمے ہے، جس سے روکتا ہے چھوڑ دینا میرے ذمے ہے. اسی پر تو اللہ تعالیٰ قیمت لگانے والا ہے. ہمارے سارا خاندان برباد کر گئے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے تم سے، چار بیٹے شہید ہو چکے ہیں، چار بیٹے، ایک سے نسل چلی، اللہ نے چلانی تھی ان کو، رحم آ گیا بدبختوں کو. دو سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی تیر پار کر دیا. جب ان کے گلے سے تیر پار ہوا تو اس وقت امام حسین پھٹے ہیں، اس سے پہلے صبر تھا، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں. جب اس کا بھی تیر پار ہوا تو پھر اس کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، کیونکہ ان کی گود میں تھے جب آ کے تیر لگا تھا. تو انہیں ایسے آسمان کی طرف کر کے آئے، میرا مولا تیری مرضی، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، تیری مرضی، میرا تو اس سے کوئی گلا کوئی. یہ اندر کی فریاد تھی جو اس وقت پھٹ گئی. ظالم کی ہاں سے بچنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتی، صرف ہاں. سارے سیاستدان اپنے ووٹروں کو بچاتے ہیں کہ چور ہو چاہے قاتل، یہ ہمارے ووٹر ہیں کیا کریں، ہمارے ووٹر ہیں کیا کریں، ووٹ کے لیے سب کچھ بیچ لیتے. تو صرف ایک بات نہیں، سارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو چکا. ایک ریڑی غلط ظلم کر رہا ہے تو غلط سیب ڈال دیتا ہے، وہ بھی ظالم ہے، صرف قاتل ہی ظالم ہے. میں نماز پڑھ کے تھوڑا سا نکلتا ہوں پیدل چلنے کے لیے، تو فیصلہ آباد میں تھا، میں واپس آ رہا تھا تو صبح صبح ریڑی والے آ جاتے ہیں، جو فروٹ والے تھے. تو ایک ریڑی والا سفید گاڑی سفید پگڑی، ہمارے پنجاب میں ریڑی والے کوئی نہیں ایسے دیندار ہوتے کہ بھائی، تو وہ مجھے دور سے ہی میری نظر میں جچ گیا کہ کیسا پیارا چہرہ ہے، مزدور آدمی ہے. تو اس لیے جب میں اس کے قریب سے گزرا نا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا ایک دفعہ، تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو میں کھڑا ہو گیا، وہ سیب کی پیٹی لے کر کھڑا تھا، تو مجھے بعد میں پتا چلا پیٹی پر اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا ایسے، اور دوسرے ہاتھ سے ریڑھی سے پکڑا ہوا تھا. بس تو میں نے اس سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے سیب کی پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ریڑھی پر. تو جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس میں تو اچھے سیب تھے، نیچے سارے آدھے گلے ہوئے آدھے صحیح. یہ پیٹی یا سوات میں لگی ہوگی یا کوئٹہ میں لگی ہوگی یا لورالائی میں لگی ہوگی یا وانا میں لگی ہوگی، کہیں سیب کے علاقوں میں لگی ہوگی. جس نے لگائی ہوگی اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کی نیت سے لگائی ہوگی. وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت پہ جو زور تھا نا وہ میں آج بھی نہیں بولا، میں ہر دفعہ روتا ہوں جب بھی یہ واقعہ سنا تھا. کہا بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں زہر تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی. تو ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر ایمانوں تک چلا گیا ہے. تو اس معاشرے پہ کبھی اللہ کی رحم کی نظر نہیں پڑ سکتی جس کا غریب بھی ظالم ہو، جس کا مالدار بھی ظالم ہو، جس کا سردار بھی ظالم ہو اور جس کا محکوم بھی ظالم ہو. اس معاشرے پر اللہ کی نظر کرم نہیں پڑ سکتی. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے، جو اس اندر کے احساس کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ اپنے ہر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے. یہ احساس پھر اسے صحیح چلاتا ہے، یہ احساس اس کو خلوت و جلوت میں صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. ہم اس لیے سارے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وقت لگائیں. اور تبلیغ میں چھڑیں کہ اپنا جو اندر کا نظام ہے وہ طاقت پکڑے اور اللہ سے تعلق بنے اور آخرت کا احساس پیدا ہو اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو اور ان کے عشق و محبت میں اطاعت کے جذبے پروان چڑھیں. اور دوسرا سارے عالم کا کہ انسان اس وقت اندھیرے میں ہیں ان کو حق کا پیغام پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ان تک ہی ہم پیغام پہنچا سکیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین. اب جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے سے آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. بس یہ دو گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی تھی. نماز تو ماشاء اللہ آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے, وہاں پاکستان میں تو میں بار میں وہ کلا میں بات ہوتی ہے, یہ بات بھی سال بھائی نماز نہیں چھوڑنی, چونکہ ہمارے یہاں تو 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو کہنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ کا فضل ہے نمازیں تو ہیں. لیکن اگر سستی ہو رہی ہو تو نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے کہ اس سلموں میں جو اللہ نے خزانے چھپائے ہیں اللہ کی قسم نہ وہ سونے کی کامی ہے نہ ہیرے کی کامی ہے اور نہ وہ سمندر کی تہ میں نہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا میں. یہ جو سجد میں سر رکھ کر انسان خزانوں تک پہنچتا ہے دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ نے ایسی طاقتور چیز ہمیں عطا فرمائی ہے نماز. ساری شریعت آسمان سے زمین پر اتاری, نماز کے لیے خود اپنے حبیب کو آسمان پر بلا کر سامنے کھڑا کر کے کہا تیرے اور تیری امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے. تو اس کو پڑھا جائے سلیقے کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, تیز تیز نہ پڑھا جائے. آپ کے فرحض میں نماز تو پڑھی جاتی بہت تیز پڑھی جاتی, بہت تیز پڑھتے تو اللہ کو بہت بری لگتی ہے وہ نماز. اگر کہ نہ پڑھنے والے سے یہ پڑھنے والا بہتر ہے, لیکن یہ وہ نماز نہیں جس کو اللہ پاک سے جوڑ دے, فریضہ ادا ہو گیا کام نہیں کرنا. تو وہ نماز کے لیے وقت فارغ کریں تو 5 منٹ زیادہ فارغ کر لیں تاکہ وہی نماز سکون سے اطمینان سے اور تسلی سے ادا کی جا سکے تو اللہ کو پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ آپ کا مقام بلند کر دے گی. اور ایسی نماز کے پیچھے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس سے جوڑ دے گا. تو نماز ایک سارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے ظلم و ستم کی فضا, اس میں آپ فریق نہ بنیں, ساتھی نہ بنیں, مظلوم ہی کی حمایت کے لیے کوشش کریں, رزق اللہ سے مانگیں, باوجو رہیں, اللہ رزق بڑھائے. ایک صحابی آئے, آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں, مجرب نہیں وہی کا. مجرب تو ہوتا ہے کہ میں نے ازمایا تو ٹھیک نہیں ہے, کہ چٹا صاحب نے ازمایا تو الٹا ہی ہو گیا. مجرب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فٹ آتا ہے کسی کو فٹ نہیں آتا, پر وہی کا نسخہ تو ہر ایک کے لیے فٹ ہے, ناممکن ہے کہ اس کی تاثیر میں تبدیلی ہو جائے. تو ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کچھ سادگی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا عظیم علی الطہارۃ یوصی علیک رزقک, باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے. پھر ایک اور ساتھ ملا لیں ما نقص مال امرئ من صدقۃ, اللہ کے نام پہ روزانہ اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کریں, اللہ کا رزق بڑھاتا رہے گا, کبھی کم نہ ہوگا, بڑھتا جائے گا. دو کام ہمارے نبی نے ساری زندگی خود کیے, 125,000 قدام موجود ہیں, دو کام کبھی کسی سے نہیں کروا, خود کیے. تہجد کا وضو خود فرماتے تھے اور نمازوں کے لیے صحابہ پانی ڈالتے, آپ وضو فرماتے, تہجد کا وضو خود فرمایا کرتے. اور جب آپ اللہ کے نام پہ صدقہ اپنے مال میں سے دیتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے, کبھی کسی کو نہیں پکڑائے تھے جا کے دے کے آؤ. ہاں, اور جو کسی طرف سے مال آتا تھا تو وہ آتا تھا بلال تقسیم کر دو, لیکن جب اپنا مال خرچ کرنا ہوتا تھا تو کبھی بیچ میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا, خود اپنے ہاتھ سے جا کر فقیر کو دیا کرتے تھے. تو یہ دو کام جو کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھانا شروع کر دے. روز اپنے ہاتھوں سے 1 روپے صدقہ کر دیں, 10 روپے کر دیں, 100 روپے کر دیں, سارے دن کی بلائیں ٹل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آفات کا کھلے منہ بند کر دے گا اور رزق حلال راستے سے بڑھائے گا. اگر باوجود رہیں گے شیطان آپ سے ڈرے گا.
تیار کرتا ہے علمی تحفظ گھر, ایسی کاؤنسلنگ ملنے کا پتہ نو فمالے علمی تحفظ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا عبد المقابل مدنی مسجد پٹلی ایریا کراچی, فون نمبر 6378813.